मेरे महबूब की जबान चित्राली है, मैं चित्राली नहीं जानता। अब पता नहीं इन्होंने मेरी क्या गीबत की, अल्लाह मुझे भी माफ करे, इनको भी माफ करे। चित्राली जबान में क्या गीबत की मैं नहीं जानता। सामने आ जाए, यकीनन अच्छा ही काम क्या होगा कि मुंह छुपाने के न छुपाए। अच्छा जनाब, अब्दुल हन्नान साहब, क्या आप पीछे छुप कर बैठेंगे आप? हाँ, ये माइक किसी काम का नहीं है ना, ये डंडा, इस डंडे को साइड पे कर दे, नहीं कर रहा है भाई, फिर इसको दूर रखो, इसको दूर रखो भाई, इसको भाई वहीं रखो, इसको करंट वाली चीज दूर रखो भाई। हो गया।
अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिही अल्लज़ीन अस्तफा अम्मा बाद। فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان للإنسان عدو مبين وقال تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعدى عدوك في جنبيك وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
प्यारे दोस्तों, किचा सुमी माशाअल्लाह, रब्बुल इज्जत का इरशाद है। मेरे शेख, उससे पहले एक बात सुनाता हूँ, मेरे शेख, मेरे पीर मुर्शिद आलिम बिल्ला हजरत अब्दस हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद अख्तर साहब दाम बरकात हजरत ने फरमाया कि इंसान के दो दुश्मन हैं, एक उसका दुश्मन है शैतान। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन शैतान लिल इंसानी अदुव्व मुबीन, शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। अब दुश्मन, जब अल्लाह ताला ने हमें खबर दी दुश्मन है, तो बात यह है कि दुश्मन के शर से हिफाजत का जरिया तरीका भी होना चाहिए। उमूमी कायदा यह है कि दुश्मन से कुश्ती की जाती है, लेकिन शैतान ऐसा दुश्मन है जिससे कुश्ती नहीं की जाती। बल्कि मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस अजीम है, वो मिशकात शरीफ की शरह मिरकात के अंदर फरमाते हैं कि शैतान की मिसाल ऐसी है कि शैतान, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाहु अकबर है, सबसे बड़े हैं, और शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुत्ता है। ये बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह लिखी है कि शैतान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुत्ता है, और चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे बड़े हैं तो उनका कुत्ता भी बड़ा है। जैसे दुनिया में जो दुनियावी एतबार से थोड़ा बड़ा आदमी होता है तो वो कुत्ता पालता है, और जितना बड़ा आदमी होता है उतना बड़ा कुत्ता पालता है। फॉरेनर का कुत्ता लाता है, इम्पोर्टेड बाहर का कुत्ता मंगवाता है। तो फरमाया कि इस शैतान का काम यह है कि जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जाने लगता है तो ये शैतान उसको रोकता है। भाई मौलवी रियाजुद्दीन साहब के लिए कहीं आगे जगह हो जाएगी? एक मौलवी साहब आए हैं, उनके लिए कहीं जगह बनानी है यहाँ कहीं? आम जाम माशाल्लाह। तो जब कोई बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरबार में जाने लगता है تو شیطان اس کا راستہ روکتا ہے. اور فرمایا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہ شیطان کی مثال کتے کی طرح ہے, لیکن کتے سے مقابلہ نہیں کیا جاتا. لہذا جب کوئی آدمی کسی بڑے آدمی سے ملنے جاتا ہے جس کے گھر میں کتا ہو, تو کتا بھونکتا ہے, تب وہ کیا کرتا ہے کہ اس کتے کا مقابلہ نہیں کرتا بلکہ گھنٹی بجا کر مالک کو بلاتا ہے. پھر مالک اپنا ایک خصوصی کوڈ کہتا ہے, اس خصوصی کوڈ کی جیسے کتا دم ہلاتا ہوا سائڈ پر ہو جاتا ہے, اور وہ بندہ جو ملاقاتی ہے وہ اپنے مالک سے وہ اس کتے کے مالک سے ملاقات کر لیتا ہے. فرمایا اسی طرح سے شیطان بھی اللہ تعالیٰ کے دربار سے گیٹ آؤٹ کیا ہوا کتا ہے, نکالا ہوا, اخرج. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دیکھو شیطان سے مقابلہ مت کرنا, فاستعذ باللہ, تم ہم سے مدد مانگو, وہ ہمارا کتا ہے, ہم جانتے ہیں اس کے کوٹ کیسے دبانے, تب ہم اس کو سائڈ پہ کریں گے. تب سکھا دیا قرآن مجید پڑھو تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور اگر شیطان کبھی وسوسہ ڈالے تو کیا کہو لا حول ولا قوة الا باللہ. اور ہمارے پیارے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کبھی تمہیں اگر شیطان وسوسہ ڈالے, پتہ نہیں جنت دوزخ ہے بھی کہ نہیں, پتہ نہیں یہ آسمان کیا چیز ہے اور یہ سب عجیب ہے, عذاب قبر ہے, یہ سب کبھی وسوسہ آتا ہے نا, تو فرماتے ہیں کہ کچھ مت کرو, صرف یوں کرو, پڑھو آمنت باللہ ورسلی. یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی وسوسہ آئے نا, ایک بزرگ تو یوں بھی فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جیسی کرنی ویسی بھرنی, محاورہ ہے نہیں, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ, اگر مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا تو کامیابی کامیابی ہے. لیکن کبھی شیطان ایسا وسوسہ ڈالے تو کیا کہے, آمنت باللہ ورسلی, رسول کی جمع رسول ہے, را پیش رو سین پیش سو, رسو لام زیر لی اور ہا کھڑا زیر ہا کھڑی زیر ہی رسولی ہی, آمنت باللہ ورسلی وقف کر لیا, یہ پڑھ لیا کرے کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ٹھیک ہے نا جناب, یہ یاد ہوگی نا, آمنت باللہ ورسلی, آمنت باللہ ورسلی, بس یہ پڑھ لیا. اب شیطان کتنے وسوسے ڈالے, وہ کہا بس میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا. تو یہ ہوا ایک دشمن سے مقابلے کا طریقہ, لڑنا نہیں ہے اس سے. جیسے کتا اگر بھونکے, اچھا شیطان کو جواب بھی نہیں دینا, کیونکہ جیسے کتا اگر بھونکے اس نے بھی کہا میں بھی بتاتا ہوں, اس نے بھی بھونکا تو کتا سمجھے گا میرا بھائی آ گیا. لہذا کتے کا کیا علاج ہے, اپنا رستہ خاموشی سے اپنے رستے پر چلتا رہے, نہ اس کی بھونکنے کا جواب دے نہ اس کو کوئی جواب دے, پتھر بھی نہ مارے, پتھر مارے اور پیچھے آتا ہے. دادا یہ آسان ہے, دادا شیطان کو کچھ نہیں کہنا, وہ جو بکتا ہے بکنے دو, بس ہمارا کام یہ ہے, کھولے ہمارا کام یہ ہونا چاہیے. بزرگ فرماتے ہیں کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہو تو کہ تو اس پہ ہو کیوں تیری نظر, کھولے وہ یا نہ کھولے در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو تو بس اپنا کام کر. یعنی صدا لگائے جا نا صاحب شیطان کا مقابلے کا. اور یہ شیطان جو ہے وہ دیکھیے, ایک فورن منسٹر ہوتا ہے, ایک انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے, یعنی ایک خارجی وزیر خارجہ جس کو بولتے ہیں, ایک ہوتا ہے وزیر داخلہ. تو اسی طرح سے ہمارے دشمن بھی دو ہیں, ایک خارجی اور ایک داخلی. شیطان جو ہے وہ ہمارا خارجی دشمن ہے, باہر سے بیٹھ کر حملے کرتا ہے وہ, اور ہمارا جو دوسرا دشمن ہے وہ انٹیریئر ہے, اندر ہے ہمارے, جس کو داخلی کہا جائے گا, وہ ہمارے اندر ہے. اور اس دشمن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اعدا عدوک فی جنبیک, تیرے دشمنوں میں جو تیرا بڑا دشمن ہے, دشمنوں میں بڑا دشمن وہ تیرے پہلو میں ہے, جس کو نفس کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ وہ نفس ہے. اور یہ داخلی, یہ جو ہے داخلی دشمن ہے, اور کہتے ہیں گھر کا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے. کہ باہر والا تو اس کے حملے کا پتہ، گھر والا کو پتہ نہیں کب حملہ کرے گا، اسے کہتے ہیں آستین کا سانپ، کیونکہ وہ آستین میں ہے، پتہ نہیں کب ڈسے گا. تو نفس کا بھی یہی حال ہے میرے دوستوں. اب رہی بات کہ ان دونوں، ایک دشمن کا تو طریقہ بتا دیا، دوسرے دشمن سے مقابلے کے لیے تھوڑی کشتی لڑنی پڑے گی. لہذا نفس جو ہے ایک تھل ہے، ہمیں بھی اس کے مقابلے میں تھل بننا پڑے گا. نہیں جناب، تھل کے مقابلے میں تھل بننا پڑے گا. ایک بزرگ فرماتے ہیں، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نچت کر سکے نفس کے تھل کو، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ باؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. کبھی ہوگا کہ نفس پٹک دے گا، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے، ہمت نہیں ہارنی، پھر دوبارہ تیار ہو جائے، پھر نفس کو پٹک دے گا. اب رہی بات، اچھا ایک بات، حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیسے پتا چلے کہ ہمیں جو تقاضا گناہ کا ہوا ہے یا وسوسہ آیا ہے، یہ شیطان کی طرف سے یا نفس کی طرف سے. کتنی عجیب بات ہے نا جی. یہ فرمایا، تو فرمایا کہ جب تقاضا ایک مرتبہ ہو تو یہ تقاضا شیطان کی طرف سے ہے، اور اگر ایک گناہ کا تقاضا بار بار ہو کہ اس عورت کو دیکھ لو، یہ فلم دیکھ لو، یہ تصویریں دیکھ لو، یا فلاں چیز فلاں آدمی کی فلاں چیز چرا لو، تو یہ تقاضا جو ہے نفس کی طرف سے ہے. کیونکہ شیطان جو ہے نا، وہ اس نے پوری دنیا کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، ایک ہی صوفی کے پیچھے لگا رہا ہے، ایک ہی آدمی کے پیچھے لگا رہا ہے. اگر ایک ہی آدمی کے پیچھے لگ جائے گا تو ساری دنیا کے ٹھیکے کا کیا ہوگا. اس لیے شیطان کیا کرتا ہے کہ وسوسہ ڈال کے نفس کو اپنا خلیفہ بنا کے چلا جاتا ہے. لہذا جو تقاضا ایک مرتبہ آئے وہ تقاضا شیطان کی طرف سے ہے، اگر وہ تقاضا بار بار ہو تو میرے پیارے دوستو پھر وہ تقاضا کس کی طرف سے؟ نفس کی طرف سے. اب رہی بات، میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نفس سے تھوڑی کشتی لڑنی ہے، اس سے کچھ پہلوانی کی ضرورت ہے. تو میرے پیارے دوستو، پہلے تو پتہ چلے نفس ہے کیا چیز، نفس کی تعریف. کئی تعریفیں ہیں، علماء نے لکھی ہیں، لیکن میں ایک مختصر ایک تعریف پیش کر دیتا ہوں جو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی، اور وہ تعریف ہے نفس کی تعریف، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ. ارے اتنی اردو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بھائی؟ جام. مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی طبیعت کی وہ خواہشات، طبیعت کی وہ پسندیدہ چیزیں، طبیعت کی وہ فیورٹ چیزیں جس کی شریعت اجازت نہ دے، اس کا نام وہ کس کی طرف سے؟ وہ نفس کی طرف سے. مثلا عورتوں کو دیکھنا اچھا لگتا ہے، کسی لڑکی کو یا لڑکے کو، حسین لڑکے کو دیکھنا یہ اچھا لگتا ہے، تو یہ تقاضا کس کی طرف سے؟ یہ نفس کی طرف سے. کیوں؟ اللہ تعالی کی طرف سے اجازت ہے کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھنے کی. لہذا یہ تقاضا کس کی طرف سے؟ یہ نفس کی طرف سے. اور اسی طریقے سے اب نماز پڑھ رہا ہے، اچھا کام ہے، لیکن اب یہ آئے کہ لوگ مجھے دیکھیں کہ دیکھو میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، تو یہ تقاضا کس کی طرف سے؟ نفس کی طرف سے. اسی طرح سے بیان کرنا، تقریر کرنا، یہ عبادت ہے میرے دوستو، لیکن یہ خیال آئے کہ ذرا لوگوں کو پتا چلے کہ میں کتنا بڑا مقرر ہوں اور کیسا شعلہ بیان، خطیب بے بدل، اور دیکھو میں کیسے مضامین پیش کرتا ہوں، لگا لوگوں کو پتا چلے کہ میں بھی کیا چیز ہوں. تو یہ تقاضا کس کی طرف سے؟ یہ بھی نفس کی طرف سے ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ مقرر کے ذمے ہے کہ وہ عین حالت بیان میں بھی اس کو یہ استحضار ہونا چاہیے کہ میرے زبان سے جو کچھ اللہ کی محبت، معرفت یا دین کے لیے جو مضامین پیش ہو رہے ہیں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالی کی عطا ہے. عین حالت بیان میں بھی اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ اب اس چیز کی نسبت اپنی طرف نہ کرے بلکہ اللہ تعالی کی طرف کرے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. بتائیے، اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. مضامین بند کر دیں، مقرر ہے، بیٹھا رہے گا، منہ دیکھتا رہے گا. کیوں جناب؟ اس لئے مقرر کی ذمہ داری ہے یہ کہ عین حالت بیان میں بھی اس کے قلب کا تعلق مالک اور مولا کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ یہ میرا کچھ نہیں ہے, جو مضامین عطا ہو رہے ہیں, جو مضامین میری زبان سے جاری ہو رہے ہیں, یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ آپ کا کرم ہے, آپ کی بھیک ہے جو مجھ کو مل رہی ہے. ہاں کرم آپ کا ہے, زبان میری استعمال ہو رہی ہے. کار فرما تو لطف ہے ان کا, آپ میرے مرشد نے یہ شعر پڑھا, کار فرما تو لطف ہے ان کا, کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کی بارش ہوتی ہے کہ ہمیں مسجد میں لے کر آ گئے وہ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میرے پیارے دوستو کہ ممبر پر بٹھا کر کچھ بیان کروا رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ حج اور عمرے پر لے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ تبلیغ میں وقت لگانا اور دین کے کچھ کام کرنے کی اس کو توفیق ہو رہی ہے. اس لیے اس آدمی کے ذمہ ہے کہ اس کو اپنا کمال نہ سمجھے, یہ میرا کمال نہیں ہے بلکہ یہ کس کی, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے, یہ ذمہ داری ہے میرے دوستو. یہ سہزار مراقبہ ہونا چاہیے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرا نہیں, ورنہ بھی زبان بند ہو جائے کچھ نہیں کر سکتا, یا مضامین نہ ہے کچھ نہیں کر سکتا. تو میرے پیارے دوستو نفس کی کیا معنی, مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ, طبیعت کی وہ رغبت اور فیورٹ چیزیں, پسندیدہ چیزیں جس کی شریعت اجازت نہ دے. اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم داڑھی منڈا کر ذرا چکنے چکنے گال بنا کر گھومیں, ہمارا جی چاہتا ہے, یا ہمارا جی چاہتا ہے ذرا ہم اپنی مرضی کی ہاکی اسٹیڈیم بنا دیں. تو بازے جو ہے نا داڑھی کو صاف کرتے کرتے گراؤنڈ اتنا صاف کرتے ہیں کہ ایک ہاکی کا صرف ایک ہاکی بنا لیتے ہیں. ابھی ہمارا جی چاہ رہا ہے نا کہ ہمیں ہاکی پسند ہے اس لیے ہاکی گراؤنڈ بنا دیں, آسٹر ٹرف بنا دیں, یہ ہمارا جی چاہ رہا ہے. یہ ہمارا جی چاہ رہا ہے تھوڑی سی یہاں پہ داڑھی رکھ لے اور اس کا نام فرینچ کٹ رکھ لے. تو میرے دوستو ایک ہمارا دل چاہ رہا ہے, یہ ہمارا جی چاہ رہا ہے چلو تھوڑی 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 داڑھی رکھ لی, یہ ہمارا دل چاہ رہا ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھو سامنے سے, دائیں سے اور بائیں سے, یہ شریعت کا حکم ہے. ایک ہمارا جی چاہ رہا ہے, ایک شریعت کا حکم. اللہ کمال ہے بندگی یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو, اپنی طبیعت کو, اپنے چاہنے کو چھوڑ دے اور اللہ کی مرضی پر عمل کرے. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, مرضی تیری آسمان والے کی طرف اشارہ ہے, مالک کی طرف اشارہ ہے. مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے, بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. میرے مرشد نے فرمایا نا اگر کی اور مگر کی شادی ہوئی, کہتے نا اگر میں یہ کام کر لیتا مگر یہ ہو جائے گا, اگر میں نے داڑھی رکھ لی مگر پھر میری شادی کیسے ہوگی. تو کہتے ہیں کہ اگر داڑھی رکھ لوں گا تو شادی کیسے ہوگی. تو بھائی کیا داڑھی والوں کی شادی نہیں ہوتی کیا؟ ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہنے لگے داڑھی والوں کی شادی جلدی ہوتی ہے, داڑھی والوں کی شادی جلدی ہوتی ہے. کیوں بھائی ایسا ہی ہے کیا؟ میں نے کہا اس کی وجہ میں بتاؤں؟ کہنے لگے کیا؟ میں اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی بالغ کی ہوتی ہے تو داڑھی والے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں, کہ کبھی اتنے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائی سے بھی پہلے شادی کر لیتے, کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے. تو اگر کی مگر سے شادی ہوئی, اگر میں نے یہ کام کر لیا مگر وہ کیسے ہوگا, اگر میں نے فلمیں دیکھنا چھوڑ دی مگر مجھے مزہ کیسے آئے گا, اگر میں نے عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا مگر مجھے پھر مزہ کیسے آئے گا. تو یہ اگر اور مگر کا کر رہا ہے نا, تو کیا فرماتے ہیں میرے مرشد نے فرمایا اگر کی مگر سے شادی ہوئی, اب ہو گئی نا شادی, اب اس نے عمل نہیں کیا یعنی داڑھی نہیں رکھی, عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑا, اگر میں نے کیا تو مگر کیا ہوگا. اب اگر کی اور مگر کی شادی ہوئی, لیکن ایک زمانہ گزرتا ہے میرے دوست, ایک زمانہ ایسا ہے کہ موت سر پر آ گئی یا گناہ کی طاقت ختم ہو گئی, اب نابینا ہو گیا, آنکھیں رات کو سویا صبح اٹھا آنکھوں میں روشنی ختم, اب وہ کہہ رہا میں کسی عورت کو نہیں دیکھوں گا. اب بتائیے اس کا عمل قبول ہے؟ گیا, کہہ رہے کاش کہ میں نے اللہ کی بات پہلے مان لی ہوتی, کاش کہ میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک مٹھی داڑھی رکھ لیتا, کاش کہ میں اللہ کی بات مان کر شلوار کو اپنی ٹخنوں سے اوپر کر لیتا,
شریعت و سنت پر عمل کر لیتا، کاش کہ میں اللہ والوں کے آنسوں کی لاج رکھ لیتا، علماء کی اور نیک اور دیندار لوگوں کی بات مان کر میں شریعت و سنت پر عمل کر لیتا، کاش 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 کرتا، لیکن میرے دوستو اس وقت پھر کام نہیں آئے گا نا. تو کیا فرمایا، مرضی تیری ہر دم جسے پیش نظر ہے، بس اس کی زباں پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب یہ ایک بزرگ فرماتے ہیں، اور فرماتے کہ میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ مجھ کو بتا، لا مجھ کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ جیسا کوئی محبوب ہو تو دکھاؤ. جس اللہ تعالی نے دودھ کے اندر مزہ رکھا، مٹھاس رکھی، جس اللہ تعالی نے یہ حسین مناظر پیدا فرمائے، جس جو اللہ تعالی سورج اور چاند کو روشنی کی بھی عطا فرماتا ہے، جس اللہ تعالی نے شکر میں اور شکور میں، کیا شکور بولتے نا، شکور، شکور میں مٹھاس رکھی، وہ کیسا میٹھا ہوگا بھائی. جس نے حسینوں کو حسن دیا وہ کیسا حسین ہوگا. جس نے ایسے پیارے حسین مناظر پیدا فرمائے کیا عالم ہوگا اس کا میرے دوستو. بس وہ اللہ، وہ بندہ اللہ پر فدا ہوتا ہے اور غیر کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا. بس یہی وہ بندہ ہے جو کامیاب ہے. لہذا شیطان جو ہے، یہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کر لو تو خیر کسی کو پتا نہیں چلے گا، اگر تم نے اس کا موبائل چرا لیا نا کسی کو پتا نہیں چلے گا، رکھ لو جیب میں، سم نکال کے پھینک دینا، اور اگر تم نے اس کے پیسے چرا لیے نا اس کے باکس سے نکال کر، کسی کو کیا پتا چلے گا، رکھ لو. یا اگر تم نے کسی کی عورت کو ٹیڑھی نگاہ سے ایسے دیکھ لیا، ایسے کنکھیوں سے، کیا پتا چلے گا، دیکھ لو. اگر تم یہ چھپ کر دل میں گندے خیالات پکاؤ گے کسی کو کیا پتا چلے گا، کر لو بھائی. تو میرے پیارے دوستو، ہو سکتا ہے مخلوق کو پتا نہ چلے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں. میرے مرشد نے سنایا کہ ایک شخص نے چوری کی، حضرت عمر نے اس کو پکڑا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکم فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو. اس نے کہا خلیفہ یا امیر المومنین مجھے معاف کر دیجئے، میں نے پہلی دفعہ چوری کیا. فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پہلی مرتبہ اس کے گناہ اور نافرمانی کرنے پر کبھی نہیں پکڑتے. یہ حضرت عمر نے فرمایا، کم از کم تو نے تین دفعہ چوری کی ہے تبھی آج تو پکڑا گیا ہے. تو پہلی مرتبہ انسان جب گناہ کرتا ہے وہ نہیں پکڑا جاتا، لیکن اس کے بعد جب گناہ کرتے کرتے عادت بن جاتی ہے، پھر اللہ تعالی کی طرف جو ڈھیل ہے، جو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، وہ توبہ کی توفیق جب چھنتی ہے، پھر جب اس کی پکڑ ہوتی ہے، پھر کہتا ہے کاش کہ میں اس وقت نیک لوگوں کی بات مان لیتا، اللہ والوں کی بات مان لیتا، علماء کی بات مان لیتا، تو آج مجھ کو پچھتانا نہ پڑتا. تو میرے پیارے دوستو، اب رہی بات کہ نفس سے مقابلہ کیسے کرنا ہے، اب وہ سیکھ لیجیے. دیکھیے کشتی جو ہوتی ہے نا، اگر کوئی آدمی صرف کشتی دیکھتا رہے، ریسلنگ دیکھتا رہے، اور اپنے محبوب اور فیوریٹ ریسلر کی ہو، جیسے ہلک ہوگن ہے، انڈر ٹیکر ہے، بڑے محبوب ریسلر ہے نا ٹی وی دیکھنے والوں کے، تو اگر اس کی کشتی صرف دیکھ لے اور کشتی کے لیے کیا کرے کہ دودھ اور بادام، اخروٹ کا حلوہ اور غال مندی کھا لے، روزانہ پش اپس کرے، ویٹ لفٹنگ کرے، ڈنڈ بیٹھک لگائے، تو پہلوان بن جائے گا؟ کبھی نہیں بن سکتا. کیونکہ بات یہ کہ پہلوانی کے لیے صرف باڈی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی جسم کی کسا، جسم کا یا کثرت کا ہونا، یہ صرف وہ پہلوانی نہیں کہلاتی کہ اس کی بڑے بڑے بازو ہیں اور سینا وینا خوب نکال لیا اس نے اور ایسے چل بھی رہا ہے اکڑ کر، اور آدھے آستین کی ٹی شرٹ پہن کے چلتا ہے، دیکھو کیسے میری مچھلیاں ہیں، میرے بائسپس اور ٹرائسپس دیکھو. ارے دوستو، اس سے پہلوان نہیں بن جاتا وہ، کیونکہ پہلوانی کے لیے صرف جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ دل کا ہونا بھی ضروری ہے. کیوں؟ وہ کہتے جس وقت پہلوانی کے میدان میں اور اکھاڑے میں اترے گا، تو اگلا پہلوان جو کر کے کرتا ہے نا، تو اس وقت جو اپنے جھٹکے کو بچانا، دل کو قابو، بس ضروری ارادہ ہے. اصل چیز تو وہ ہے کہ اگلا پہلوان جو جھٹکا مارتا ہے اور ایک دم سے وہ تاؤ لگاتا ہے, اس وقت اپنے دل پر قابو رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اس لیے کوئی آدمی کتنا دودھ بادام پی لے, کتنا ہی جو ہے ڈنڈ بیٹھک اور ویٹ لفٹنگ اور کیا کیا سا کام کر لے, پہلوان بن جائے گا بھائی؟ صرف کشتیاں دیکھنے سے کوئی پہلوان نہیں بنتا. ہاں کیا کام کرے, کسی پہلوان سے یاری لگا لے, کسی پہلوان کی شاگردی اختیار کر لے, تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اب وہ پہلوان آئے گا, ایک لات یوں مارے گا, کبھی گدی پہ تماچا لگائے گا. اور پہلوان عموماً کیا کرتے ہیں, گدی پہ بہت مارتے ہیں, اس لیے پہلوانوں کی عقل بھی ذرا کم ہوتی ہے, کیونکہ گدی پر مار کھا کھا کے جو نا ان کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے. کیونکہ جو استاد پہلوان ہوتا ہے نا وہ گدی پہ ہی مارتا ہے زیادہ, گدی مضبوط کرنے کے لیے. تو گدی تو مضبوط ہو جاتی ہے, گدی سمجھتے نا یہ جو چیز ہے, گدی تو مضبوط ہو جاتی ہے کوئی چیز نہیں, لیکن عقل میں فطور پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے عموماً پہلوانوں کی عقل کم ہی ہوتی ہے. بھائی کسی پہلوان کو نہ بتانا, ایسا نہ مجھے پکڑ لے آ کر. جو پہلوان ہوتا ہے وہ پہلوان کبھی ایک گھوسا مارتا ہے, کبھی لات اٹھا کے وہ ادھر دور پٹک کے دے مارتا ہے, تو نتیجہ کیا ہے, وہ مار کھا کھا کے پھر ذرا مضبوط ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ بھی ضروری ہے. اس کے بعد وہ پہلوان یہ بھی کہتا ہے کہ ہاں بیٹا دیکھو ذرا کچھ دودھ بادام بھی پیو, تھوڑا ڈنڈ لگاؤ. اور ایک اور بات اور کرنا, جو پہلوان ہوتے ہیں نا وہ اپنے شاگردوں کو ایک بات اور سکھاتے ہیں, اور وہ بات یہ ہوتی ہے اپنا ناڑا نہ کھولنا, یہ حرکت کبھی مت کرنا کہ کسی لڑکی کے عشق میں یا کسی کے لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو گئے. تو یاد رکھنا پہلوان اس طرح نہیں ہوتی ہے. وہ یہ بھی بات سکھاتا ہے ساتھ میں کہ خبردار کسی کے چکر میں مت پڑنا, ورنہ اس طریقے سے تم بدفعلی اور بدعملی کے اگر کام میں مبتلا ہوئے تو صحت نہیں بنے گی کبھی بھی. پہلوان یہ بھی سکھاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو, اسی طرح نفس سے پہلوانی کے لیے پہلوان کی ضرورت ہے. وہ پہلوان چاہیے. اب وہ پہلوان کون ہے؟ میرے پیارے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں کہ اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش, اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش, جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناؤ نوش. کہ اے اختر, میرے شیخ کا نام ہے, فرماتے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کی شراب پینے والا وہ شخص چاہیے جو نفس اور شیطان کی غلامی سے آزاد ہو گیا ہو, اور جس کو یہ نہیں ہے کہ صبح کا ناشتہ کیا تو فکر لگی ہے دوپہر کا کھانا کیا کھاؤں گا, دوپہر کے کھانے کی فکر سے رات کے ابھی سے فکر لگی ہوئی ہے, اور رات میں سونے سے پہلے ابھی بیوی سے پوچھ لیا بھائی انڈے ڈبل روٹی موجود ہے کہ نہیں ہے, صبح کا کیا کروں گا. یعنی ایک کھانا کھاتا نہیں ہے دوسرے کھانے کی فکر شروع ہو جاتی ہے. ایسا نہ ہو, یہ وہ شخص ہو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق اور ذکر کے موتی بھی چکتا ہو. میرے دوستوں, اسے مولا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے, میں درازی کہو جو باس کن. ارے میاں کب تک کھا کھا کے اپنے جسم کو موٹا بناؤ گے؟ کبھی کچھ تو اپنے میدے کو اس سے بھی چھٹی کرو, پھر کیا کریں. خوردن ریحان و گل آغاز کن, اللہ کی محبت کے پھول, ذکر اللہ, تلاوت, صحبت اہل اللہ سے اور نیک کام کر کے ذرا اپنے دل میں اللہ کی محبت کی غذا بھی کھاؤ. جس روح کی وجہ سے تمہارا جسم کی حیات ہے, ذرا روح کی غذا کا بھی اہتمام کرو. ہر وقت منہ میں کھانے کی ٹھوسنے کی فکر مت کرو کہ جسم کو تو خوب کھلا رہے اور روح کو بالکل جو ہے فاقے میں رکھا ہوا ہے. ذرا روح کا بھی انتظام کرو, بلکہ روح کا زیادہ انتظام معتبر ہے. کیوں؟ کیونکہ روح کی وجہ سے جسم کی غذا ہے. جب روح نہ رہے گی جسم میں تو کیا کہلاتی ہے وہ؟ لاش کہتے ہیں اس کو. لاش ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے. اب اس کو کچھ روٹی کھلا سکتا ہے؟ اب غال مندی اس کو کھلا سکتا ہے؟ اسے معروف ہی فرماتے ہر وقت اس چکر میں مت پڑو کہ تم بس ٹھوسنے ٹھوسنا ٹھوسنا. ارے اللہ کی محبت کی بھی کچھ فکر کرو, اپنی روح کو بھی کچھ کھلاؤ. اور اللہ کی محبت کی شراب پینا یعنی آسمانی شریعت و سنت پر عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی محبت اور قرب کا مزہ رکھا ہے, اس شراب کو پیو. اور اس شراب اور اس شراب میں فرق یہ ہے, ایک شراب ہے نا جو زمین سے نکلتی ہے, وہ بھی پیتے ہیں لوگ, لیکن اس شراب اور یہ اللہ کی محبت کی شراب میں فرق کیا ہے؟ یہ شراب پیتا ہے اور منہ سے گالیاں بکتا ہے, ماں بہن کی تمیز ختم ہو جاتی ہے. کیوں جناب؟ جو زمین سے نکلی ہوئی شراب, ماں بہن کی تمیز ختم, نہ ماں باپ کا ہوش نہ بڑے کا ہوش, اور منہ سے گالیاں بکتا ہے, اور ایک وہ اللہ کی محبت کی شراب ہے جو اللہ کی محبت کی شراب پیتا ہے، پھر اس کی زبان سے اللہ کے عشق و محبت اور معرفت کے ایسے موتی نکلتے ہیں کہ جو کانوں کے ذریعے سے جس کے دل میں چلے جاتے ہیں وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے. یہ فرق ہے میرے دوست. اختر ہمیں تو چاہیے وہ رند بادہ نوش، جس کو ہو فکر جام نہ ہو فکر ناو نوش. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر. یہ کس کا پیٹرنس بتا رہا ہوں؟ پہلوان کا پتا کہ وہ پہلوان کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت کا پہلوان جو ہمارے نفس چھڑائے گا. ہو جس کی موت و زندگی بس اس کے نام پر، دونوں جہاں کو کھیل گیا بس اس کے نام پر. اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر، اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر کہ ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور. یعنی اللہ کے یاد میں ایسا مست ہو کہ خود بھی اس کے جو اللہ کے نام کا نور اس کے قلب سے نکل کر وہ ایک فضا کو سیراب کرتا ہو. فضا وہ جو جس فضا میں اللہ کا نام لیتا ہو وہ جگہ منور ہو جاتی ہے میرے دوستو. عرب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات، یا عرب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات. یا اللہ اپنے ایسے عاشقوں سے ملاقات کر دیجئے کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. حدیث شریف میں آتا ہے لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، یہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی. مشکا شریف کی روایت ہے کہ جب تک زمین پر اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا. میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے یہ عالم قائم ہے، تو جن کی زبانوں سے اللہ کا نام نکلے گا ان کے عالم کا کیا عالم ہوگا. اللہ کے نام سے قائم ہے نا، لہذا جب تک زمین پہ کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی. اور اللہ تو پتہ ہی چلا کہ اللہ کے عاشقین جن کو اللہ تعالیٰ اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرما رہے، آہ میرے دوستو، یہ اسی کے لیے میرے شیخ فرماتے ہیں یا رب تیرے اس شاخ سے ہو میری ملاقات، اپنے ایسے عاشقوں سے میری ملاقات کرا دیجئے کہ قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، یہ زمین و آسمان جس کے لیے اللہ آپ نے قائم رکھے. جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہیں، اور جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. اور مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. ایسا اللہ کا مارا، اللہ کے عشق و محبت کا ایسا مارا اور ایسا دیوانہ، اللہ کا دیوانہ، جب وہ مجھے مل جائے تو کیا کروں؟ محبت سے، خدمت اور ادب سے میں اس پر فدا اور قربان ہو جاؤں. مل جائے جب وہ درد شناسائے محبت، پھر شوق سے کر دوں فدا گلہائے محبت. پوچھوں گا میں اس سوختہ جان سے یہ با ادب، پوچھوں گا میں اس سوختہ جان سے یہ با ادب، ہم تشنہ لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. لیجیے جام آ گیا، واہ بھائی واہ، اہل چترال کا محبوب آ گیا جام. جس سے پوچھو جام جام جام، ہر وقت جام جام لگائے رکھتے تو آ گیا نا جام. وہ پانچ شیر سنا تھا، چھٹا شیر بھی ہو گیا. چلو کہ میں نے کہا تھا اہل چترال کا محبوب ہے نا جام، پوچھا بھائی کچا سوس جام، تھوڑی دیر بات ٹیلی فون پر کر رہے جام جام، ہر وقت جام پیتے رہتے. جام محبت پیتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں. تو اب جام کی بات آ گئی جناب، کہ کیسے؟ ہاں اب چترال والا جام نہیں چلے گا، اب یہ کوئی اور جام ہے. اور وہ جام کیا ہے؟ اس سے کہے، اس اللہ والے سے کہے کہ میں پوچھوں گا میں اس سوختہ جان سے یہ بات، اب ہم تشنا لبوں کو، ہم جو پیاسے ہونٹ والے ہیں، ہم اللہ کی محبت کے پیاسے ہیں، ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کب. یعنی اللہ کی محبت کی شراب اور اللہ تعالی کی محبت کا مزہ، شریعت و سنت میں جینے کا مزہ جو ہے وہ ہمیں کیسے ملے؟ حقیقت ہم گناہ چھوڑ کر اللہ کے فرما بردار بن جائے، ایسے ہمارے کان میں کوئی بات، کوئی نغمہ کہہ دے کہ ہم اپنے قلب و جان کو اللہ پر فدا کریں، ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنی نگاہوں کو، ہم اپنی سانس کو، ہم اپنے بولنے کو، ہم اپنے سننے کو، ہم اپنے چھونے کو، ہم اپنے چلنے کو، ہم اپنے خیالات کو اللہ پر فدا کریں. ایسا ہماری کان میں بھی کچھ کہہ دیجیے، ہم تشنا لبوں کو بھی پلائے گا جام کا. کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے. ایک تو دریا بہ رہا ہے نا, کیا فرمایا میرے مرشد نے, یہ شعر سنایا. حضرت پشاور میں تھے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. بعض حضرات نے ہو سکتا ہے زیارت بھی کی حضرت کی. حضرت کا عجیب عالم تھا, روتے بہت تھے, اللہ کی محبت میں رونے والے. میرے مرشد فرما, میں نے تو زیارت نہیں کی, میرے شیخ فرماتے کہ عالم یہ تھا, بس نماز شروع کی اور حضرت نے رونا شروع ہوا, حضرت کا واللہ اکبر شروع اور حضرت کا رونا شروع, ساری نماز میں روتے رہتے تھے. عالم ان کے لیے میرے مرشد کا شعر ہے کہ ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں. ایک تو دریا یہ بہ رہا ہے نا پہاڑ کے دامن میں, دامن میں پہاڑ کے ایک دریا یہ بہ رہا ہے, ایک دریا وہ ہے جو اللہ کی محبت میں آنکھوں سے بہ رہا ہے. یہ بھی ایک دریا ہے. تو کیا فرمایا, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, ہے زباں خاموش اور آنکھوں سے ہے دریا رواں, اللہ اللہ عشق کی یہ بے زبانی دیکھی. کیا عشق زبان سے کچھ نہیں کہہ رہا, بے زبان عاشق ہے, لیکن آنکھوں سے جو اللہ کی محبت کا دریا جاری ہے. بتائیے کچھ گفتگو کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا, تقریر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. یہ ایسی تقریر ہے میرے دوستو جو دل پر براہ راست اثر کرتی ہے. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ پوچھوں کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے روا ہے, کس کے لیے پیری میں بھی تو رشک جواں ہے. پیری یعنی بڑھاپے میں بھی تو رشک جواں بنا رہا ہے اللہ کی محبت کے راستے میں. اور فرماتے ہیں کہ اختر میں داستانِ درد جگر کس کو سناؤں, اختر میں داستانِ درد جگر کس کو سناؤں, اور اختر میں اپنا زخم جگر کس کو دکھاؤں. یعنی اللہ پر جینا اور مرنا. ایک بزرگ فرماتے ہیں مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. گوش دل یعنی دل کے کانوں سے, صرف اس کان سے نہ سنے, دل کے کان سے بھی سنے. سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, آہ میں ان پہ مر مٹا, میں ان پہ مر مٹا, تب کہیں گلشن دل میں بہار آئی ہے. دیکھیے نا, انسان چراغ جلاتا نا تو چراغ کی جو بتی ہے وہ کالی ہو جاتی ہے, گل آنا جس کو بولتے ہیں. تب کیا کرتے ہیں, اس بتی کو کاٹا جاتا ہے. تو بتی کو کاٹنے سے کیا آگ کم ہو جاتی ہے, بلکہ کیا تیز ہو جاتی ہے. تو پتا چلا اللہ کی محبت میں جو اپنی خواہشات کو مٹاتا ہے, قربان کرتا ہے, فنا کرتا ہے, اس کے ایمان کی روشنی تیز ہو جاتی ہے. ورنہ گناہوں کا, نفس کے تقاضوں کا گل آ جاتا ہے اس پر. تو کیا فرماتے ہیں کہ سنے یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں, میں ان پہ مر مٹا, تب گلشن دل میں بہار آئی ہے. میرے مرشد نے کیا فرمایا, پا جاتا ہوں جب آشنائے درد جگر کو, کرتا ہوں فاش رابطہ شمس و قمر کو. کہ جب میں ایسے اہل محبت اللہ کے دیوانوں کو پاتا ہوں جو اللہ کی محبت میں بیٹھ گئے کہ چلو ہمارے کان حاضر ہیں, اللہ کی محبت کی بات اپنی زبان سے کچھ پیش کر دو. تو فرماتے پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ شمس و قمر کا رابطے اور کنیکشن میں کیا اللہ تعالی نے راز رکھا ہے. اب اس راز کو سنیے. اللہ اکبر. سورج جو ہے زمین سے تقریباً 9.5 کروڑ میل دور ہے, اور چاند تقریباً 2.5 لاکھ میل دور ہے. سورج اپنے محور میں گردش کرتا ہے, چکر کاٹ رہا ہے. چاند کا ایک اپنا چکر ہے, وہ اپنا مرکز ہے اس کا. چاند اس میں گھوم رہا ہے, سورج اپنے چکر میں گھوم رہا ہے. اور زمین ہے وہ بھی ہے, اس کا بھی ایک اپنا چکر ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت دیکھیے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والشمس تجری لمستقر لها, کہ سورج چل رہا ہے اپنے مستقر اور اپنے روٹ پر. اور اللہ تعالی نے جو اس کا روٹ بنا دیا, سورج کتنی بڑی مخلوق ہے, 9.5 کروڑ میل دور ہے, لیکن زمین کو کیسا روشن کر رہا ہے. اور اتنی بڑی مخلوق ہے, سائنسدان ابھی سورج تک پہنچ نہیں سکے. کہتے ہیں کہ سائنسدان کا کہنا ہے کہ اگر سورج اور تھوڑا سا نزدیک ہو جائے تو زمین جل کر راکھ ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی جو فٹنگ کی ہے 2.5 لاکھ میل دور رکھا چاند کو. سائنسدان کہتے ہیں کہ چند میل اور نیچے آ جائے تو چاند کی جو ریز اور شعائیں ہیں اس سے سمندر کو کے پانی کا کو کنٹرول کرتی ہیں یہ چاند کی شعائیں. لہذا جس دن چودھری کا چاند ہوتا ہے اس دن سمندر کی جو لہریں ہیں اس میں مد و جزر پیدا ہوتا ہے اور اس میں تیزی آ جاتی ہے. کیوں جناب؟ ہے نا سائنس کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ تو میرے مرشد نے یہاں ایک بات اور بھی فرمائی. فرمائیں کہ دیکھو جو آدمی ان چاند جیسی شکلوں کو دیکھتا ہے نا چاند جیسی شکلوں کو تو چاند کی وجہ سے سمندر میں جوار بھٹا اور سمندر کے اندر تیزی آ جاتی ہے. فرمایا جو چاند جیسی شکلوں کو دیکھتا ہے اس کے دل میں بھی طغیانی پیدا ہو جاتی ہے. جس طرح سمندر بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح سے اس کے دل میں بھی بے چینی آ جاتی ہے, چین نہیں ملتا اس کو. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم فائیو. بھائی معلوم ہے نیند کی گولی ہے, ٹرینکولائزر ہے نا, نیند کی گولی. نہ دیکھو کسی کی وائف ورنہ کھانی پڑے گی ویلیم 5 اور خراب ہو جائے گی تمہاری لائف جب لیور میں چبے گا اس کی یاد کا نائف. نائف مانے چاقو. چین, نیند نہیں آئے گی. پھر کہیں گے ہاں 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 رات بھر تارے گنے گا. جو تروئی چھوٹ پونچ چھوئی سوت جوش تک گنے گا, گنتی گنے گا, رات بھر تارے گنے گا. تو جب رات بھر تارے گنے گا تو نیند کیسے آئے گی بھائی اس کو؟ نتیجہ یہ ہے. اس لیے فرمایا چاند جیسی شکلوں کو نہ دیکھنا. یہ نہ سمجھنا کہ چاند جیسی شکلوں کو دیکھوں گا تو سکون ملے گا. تو میرے پیارے دوستو سورج کا ایک چکر ہے, زمین کا ایک چکر ہے, چاند کا ایک چکر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشمس تجری لمستقر لها, سورج اپنے روٹ پر چل رہا ہے. اور کیسے چل رہا ہے؟ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہ جو روٹ بنایا ہے اور یہ جو کیلکولیشن ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا, ایک عزیز اور ایک علیم. عزیز کے کیا معنی؟ القادر علی کل شیء ولا یعجز شیء فی استعمال قدرتی. کہ اللہ قادر وہ ہے, اللہ تعالیٰ ایسے قدرت والا ہے کہ اس کو ہر چیز پر قدرت ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جب اپنی قدرت کا استعمال فرمائے تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت کے استعمال سے روک نہ سکے. یہ ہے عزیز کے معنی. اور علیم کی کیا معنی؟ علیم کے معنی یعنی ایسا علم رکھنے والا کہ جانتا ہے کہ میں اس کا روٹ جو بناؤں گا, سورج اتنی بڑی مخلوق کا روٹ بناؤں گا, ایسا نہ ہو چاند کی ٹکر ہو جائے یا دوسرے سیاروں کی ٹکر ہو جائے یا زمین کی ٹکر ہو جائے. کیونکہ ہارن بھی نہیں لگایا اس میں اللہ تعالیٰ نے سورج میں. اور اللہ کی قدرت دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کہ کتنے لاکھوں کروڑوں کتنے سال سے سورج ہے, روزانہ وقت پر نکلتا ہے, روزانہ وقت پر غروب ہوتا ہے, غروب ہوتا ہے. کبھی آج تک یہ خبر نہیں آئی اخبار میں, نہ اعلان ہوا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے کہ وہ پلگ پانا لے کر آئے کہ بھائی بہت دن ہو گئے سارا سورج جو ہے چلتے چلتے ذرا اس کا پلگ خراب ہو گیا یا اس کا ویل جو ہے پنکچر ہو گیا, تو ذرا ہم اس کا ذرا کچھ نٹ پر ٹائٹ کرنا ہے, سروس کرنی ہے, لہذا آج سورج 5 گھنٹے تاخیر سے نکلے گا. کبھی ایسا اعلان سنا؟ آہ میرے دوستو, کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نکل رہا ہے. لہذا حدیث شریف میں آیا ہے کہ سورج جو ہے وہ سجدہ کر کے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں, اجازت طلب کرتا ہے. جب اجازت ہوتی ہے تب سورج نکلتا ہے. اللہ اکبر. دیکھو سورج کتنی بڑی مخلوق ہے, کیسا فرما بردار ہے. ہم تو کتنے بے بس ہیں, ہم تو کتنے بے بس ہیں. لہذا شمالی علاقے کے رہنے والے جب سندھ اور پنجاب میں گرمی شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھاگ کر شمالی علاقوں میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ سورج کی گرمی کی تاب نہیں ہوتی, برداشت نہیں کر سکتے. اور جب شمالی علاقوں میں سردی شروع ہو جاتی ہے تو پھر بھاگ کر واپس وہاں چلے جاتے ہیں. عجیب دوڑ لگائی دیئے, وہاں کی دوڑ یہاں تک, یہاں کی دوڑ وہاں تک. سورج کا ایک چکر ہے, زمین کا ایک چکر ہے, اور چاند کا ایک چکر ہے. اور سائنس کی کتابوں میں آپ ایک بات اور بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب سورج اور چاند کے درمیان زمین کا گولہ آ جاتا ہے تو چاند بالکل بے نور ہو جاتا ہے، یعنی وہ بالکل دکھائی نہیں دیتا، روشنی نہیں رہتی اس میں. اور جب چاند اور سورج کے درمیان سے زمین تھوڑی سی ہٹتی ہے تو وہ کیا ہے، پھر اس کو ہلال بولتے ہیں، پہلی تاریخ کا چاند بولتے ہیں اس کو. یہاں تک کہ زمین کا گولہ سورج اور چاند کے درمیان سے ہٹتے 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 مکمل طور پہ ہٹ جاتا ہے. جب مکمل ہٹ جاتا ہے اب اس کو کیا کہتے ہیں، فل مون، چودھویں کا چاند، بدر کامل، مہ کامل. صحیح ہے نا جناب؟ تو میرے پیارے مرشد نے فرمایا اسی طرح سے اللہ تعالی کی تجلیات یہ عالم میں بکھری پڑی ہیں، یہ سورج میں، یہ چاند میں، زمین میں، آسمان میں. یہ اللہ تعالی نے نماز میں، روزے میں، ذکر تلاوت، قرآن پاک، ایک ایک چیز میں اللہ کی تجلی جو ہے وہ موجود ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی تجلی ہم کو کیوں نہیں مل رہی، یہ تجلی ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ تو میرے بات پیارے دوستو، وجہ کیا ہے؟ وہ جو ہمارا نفس ہے نا، وہ ہمارے اور اللہ تعالی کی تجلیات کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہے، مثل زمین کے. دادا جب جس طرح زمین کا گولہ ہٹ جاتا ہے تو سورج کی شعائیں براہ راست چاند کے اوپر آنے لگتی ہیں، جس سے چاند روشن ہو جاتا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اسی طرح سے ضرورت ہے کہ اس نفس کے گولے کو بھی دھکا دے، اس کو ہٹائے، اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے. اس کے لیے بتایا تھا وہ پہلوان چاہیے. وہ پہلوان کون؟ وہ اللہ کا عاشق اور دیوانہ ہو، اللہ کی محبت کا مارا ہو، تو اس کی صحبت میں رہے. اب اس سے کیا کریں، اس نفس کو ہٹانے کا سیکھے، ہٹانا سیکھے. کیا مطلب؟ گناہ چھوڑنا سیکھے. نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب نفس کا گولا ہٹتا چلا جائے گا، تھوڑا تھوڑا ہٹتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات آتی رہیں گی، یہاں تک کہ جب نفس کا گولا مکمل طور پر ہٹ جائے گا، یعنی ہم مکمل گناہ چھوڑ دیں گے، تو اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی تجلیات براہ راست ہم محسوس کریں گے میرے دوست. اور پھر یہی چیز کیا ہے، ہمیں اللہ والا بنا دے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، ہمارا کوئی ولی نہیں ہے، ہمارا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن جو تقوی سے رہتا ہے. اب میرے شیخ اور مرشد ایک بات فرماتے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہوں کی ایک فہرست ہے نا جناب، کیونکہ آنکھ کے گناہ ہیں، کان کے گناہ ہیں، زبان کے گناہ ہیں، دل کے گناہ ہیں، ہاتھ پاؤں کے گناہ ہیں، عبادت کے گناہ ہیں، معاملات کے گناہ ہیں، معاشرت کے گناہ ہیں، اخلاقی گناہ ہیں، کتنے گناہوں کی ایک فہرست ہے نا، مال کے گناہ ہیں، جان کے گناہ ہیں، خیالات کے گناہ ہیں. تو اب ان گناہوں کو، مکمل گناہوں کو چھوڑنا ہے تو انسان کیا کرے؟ فرمائے کہ دو کام کر لے. ایک کام تو یہ کرے کہ کسی اللہ والے کا دامن پکڑے، وہ اللہ والا جو 100% گناہ سے بچنے میں جان کی بازی لگاتا ہو، اس اللہ والے کا دامن پکڑے، ایک کام. اور دوسرا کام یہ کر لے کہ یہ چار کام کر لے. نمبر ایک کام، اب وہ چار کام سنیے، بس مضمون میرا جا رہا ہے، یہ نفس سے کشتی کرنا سکھا رہا ہوں میں. شیطان کا تو آسان ہے بتا دیا، اب وہ پانچ، وہ چار پانچ کام کیا ہے وہ سن لیجئے. نمبر ایک کام، اپنے قرآن مجید کو درست کر لیں. قرآن مجید کو، اللہ تعالی کا کلام ہے، اللہ تعالی کی ذات سے نکلے ہوئے کلام ہے میرے دوستو. اللہ تعالی کے کلام میں بہت زبردست اللہ تعالی کی تجلیات پوشیدہ ہے. لہذا دیکھ لیجئے کہ کوئی اچھا قاری جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو دل پر کیسی چوٹ لگتی ہے، ایک عجیب لذت، ایک عجیب مزہ معلوم ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید کو سیکھے، کسی قاری صاحب سے روزانہ 15-20 منٹ اگر دے دے، انشاءاللہ 2-3 مہینے میں قرآن مجید مناسب ہو جائے گا، سمجھ میں آ جائے گی قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ جیسے حروف کی ادائیگی ہے، تا سا ہا ہا تا تا، فرق ہے نا، زال زا سین سا شین صاد، یہ فرق ہے، تا تا کا فرق، عین اس کا فرق، یہ سیکھے.
غنہ کہاں کرنا ہے، مت کیسے کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے، ذرا سیکھے. صحیح ہے جناب، 15-20 منٹ روزانہ انشاءاللہ دے دے تو سمجھ میں آ جائے گا، مناسب ایک مناسبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ جوان نہیں، بڈھے بھی یہ کام کر سکتے ہیں. کیوں جناب؟ بڑھاپے میں بھی یہ کام، کہ انسان بڑھاپے میں کتنا کام ہے، تو قرآن مجید اللہ کے لیے درست کرے، اس کے لیے بھی ہے. کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا ہماری نمازیں درست ہو جائیں گی، ورنہ اگر نماز میں ہم قرآن مجید غلط پڑھیں گے. دیکھیے، الحمدللہ ہا سے، الحمدللہ یعنی حلوے والی ہا. الحمدللہ کے معنی کہ تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے، یہ کس کے معنی؟ الحمدللہ. اور اگر نعوذ باللہ اگر کسی نے یہ پڑھا الحمدللہ، تو اس کے معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، تمام برائی اور نقائص اللہ کے لیے. اب بتائیے معنی بدلے کہ نہیں بدلے؟ کتنا بڑے معنی بدل گئے. اس لیے میرے دوست، اس فرق کو سیکھنا ضروری ہے. اسی طرح سے قاف اور کاف کا فرق، قلبن کے معنی قاف، موٹے قاف سے قلبن، اس کے معنی دل کے ہیں، اور پتلا کاف قلبن، اس کے معنی کتے کے ہیں. فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنا فرق ہو گیا میرے دوستو؟ اس لیے اس فرق کو سیکھنا میرے دوستو یہ ضروری ہے. اور محبت سے اللہ کا کلام ہے، میرے محبوب کا کلام ہے. ہو گیا نا ایک کام، دمبر دو کام. دوسرا کام یہ کرے، ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. میرے پیارے دو بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے. اور اس کا داڑھی کا منڈانا یعنی شیو کرنا، یا ایک مٹھی سے کم رکھنا یعنی ٹرم کرنا، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے میرے دوستوں. ایسا کام کرنے والا کبھی اللہ کا پیارا اور محبوب نہیں بن سکتا. اور اسی طرح یہ داڑھی کا بچہ ہے، جس کو بیبی بیئرڈ اور ریش بچہ بولتے ہیں، یہ نیچے والے ہونٹ کے نیچے آتا ہے. یہ کیا ہے؟ ریش بچہ، یعنی داڑھی کا بچہ. یہ میرے مرشد فرماتے ہیں، میں 80 برس کا ہو گیا لیکن ابھی تک یہ بچے کا بچہ ہی ہے، بڑا ہی نہیں ہوتا. مولانا صاحب، اصل میں ہم اس کو اس لیے کاٹ دیتے ہیں کہ جب ہم مرغی کھا رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ ہمارے منہ میں گھس جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں، کہ ہمارے اور ہماری مرغی کے درمیان میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو کاٹ دیتے ہیں. تو بھائی، میرے پیارے دوست، میرے مرشد فرماتے ہیں، اگر تم مرغی کھاتے ہو، تمہارا بیٹا منہ میں انگلی ڈال دے، چھوٹا بچہ، تو اس کی انگلی کو کاٹ دو گے؟ میں نہیں. پیار سے سمجھاؤ گے نا کہ بیٹا بابا کے منہ میں انگلی نہیں ڈالتے. فرمایا کہ داڑھی کا بچہ، اس کو بھی پیار سے سمجھاؤ کہ بیٹا بابا کے منہ میں نہیں گھسا کرتے. صحیح ہے نا جناب؟ اس کو بھی نہ کاٹے. اور اسی طریقے سے مٹھی داڑھی کی، ایک مٹھی اپنی مٹھی سے رکھے، دائیں سے، سامنے سے اور بائیں سے، تینوں طرف سے. ہو گیا نا جناب؟ اور اسی طرح سے بالوں کو کالا کرنا، یہ حرام ہے، گناہ ہے یہ. اور بات یہ ہے، ایک آدمی جس کی مشینری پرانی ہو گئی، اب اس کو نیا روغن اور رنگ اور پینٹ کرے، مشین نہیں تو نہیں ہو سکتی نا، پرانی رہے گی نا. اب بال بڈھا ہو گیا، جو بھی عمر ہو گئی، بال سفید ہو گیا، وہ پینٹ کیے جا رہے ہیں اس پر، تو جوان تو نہیں بن سکتا نا بھائی. اب جو بڈھا ہو گیا وہ بڈھا ہو گیا، اب لاگ وہ پینٹ کرتا رہے، ڈسٹمپر کرے یا آئل پینٹ کرے یا کوئی اور قسم کا پینٹ کرے، کسی بھی کمپنی کا، جو ہو گئی بابا ختم. مشینری پرانی پرانی ہوتی ہے، نیا رنگ کرنے سے نئی نہیں ہو جاتی وہ. ہاں، اگر مشینری کو نیا کرنا ہی ہے تو سلاجید کھا لے، وہ الگ چیز ہے بھائی. لیکن رنگ روغن کرنے سے دھوکا دے رہا ہے، یہ دھوکا ہے یہ، کہ ہے پرانا اور بنتا نیا ہے، یہی تو دھوکا ہے نا، ہے پرانا بنتا نیا ہے. ابراہیم علیہ السلام دنیا میں پہلے آدمی ہے جن کے بال سفید ہوئے، حیران ہو گئے کہ سفید بال دیکھے ہی نہیں تھے، تو پوچھا اللہ تعالیٰ سے، نبی تھے، اللہ اکبر، پوچھا اللہ میاں ما ہذا یا ربی، میرے ربا یہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہذا وقارو کا، یہ تیری عزت ہے، یہ تیرا وقار ہے. بتائیے سفید بال والے کی ہر آدمی کتنی عزت کرتا ہے، آئیے بابا جی، چاچا جی، آپ آئیے. اس لیے ہمارے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک صاحب تھے، ان کی عمر تھی 55-60 سال، سفید بال ان کے نکلا ہے داڑھی، بس میں بیٹھے تو ہر آدمی کھڑا ہو گیا، بس جوان ومان سب کہتے، آئیے بابا جی آپ بیٹھے، چاچا جی آپ بیٹھے، ایسا ہی ہوتا نا. تو ہر آدمی، اس نے کہا اچھا بھائی، ایک جگہ بیٹھ گیا. وہیں پر ایک صاحب اور کھڑے تھے، کوٹ پتلون ٹائی وائی لگا کر، کلین شیف. تو انہوں نے پوچھا آپ کی کیا عمر ہے، ان صاحب سے، چاچا جی سے. انہوں نے کہا میری عمر 55-60 سال ہے. کہا میری عمر 70 ایئرز ہے، 70 سال کا ہوں.
انہوں نے لوگوں سے کہا کہ بات یہ کیا بات ہے، میں 70 کا ہوں، مجھے نہیں بٹھایا، اور یہ 60 کو بٹھا دیا تم نے، 60 سال والے کو، اور 70 سال والے کو نہیں بٹھایا. انہوں نے کہا بات یہ کہ انکل، ایک نوجوان نے کہا، انکل بات یہ ہے کہ انہوں نے داڑھی رکھی ہے، سفید بال ہیں، یہ جو ہے چچا لگتے ہیں، اور آپ داڑھی منڈا کر بھتیجے لگتے ہیں. میرے پیارے دوستو، ایک مٹھی داڑھی رکھ لیں، دیکھو اللہ کو خوش کرنا ہے نا، اللہ تعالی کو خوش کرنا ہو گیا نا. اور اسی کے ساتھ دیکھیے مونچھیں بھی ہیں، کہ مونچھوں میں ہماری عزت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مونچھوں میں عزت ہے، عجیب معاملہ لگا ہے مونچھوں میں عزت. ارے میاں، عزت سنت میں ہے یا مونچھوں میں، بتائیے جناب، ہماری عزت کس میں ہے؟ سنت میں ہے. دادا مونچھوں کی سنت کیا ہے؟ اس کو باریک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی، دو کام ہو گئے. تیسرا کام، اس سے اتنا نور پیدا ہوگا میرے دوستوں کہ اس نور کی وجہ سے نیک کام کرنا آسان اور گناہ چھوڑنا آسان ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا بھائی. تیسرا کام، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھے، کب؟ جب کھڑا ہو، جب چل رہا ہو، ان دو حالت میں ٹخنے سے نیچے لٹکانا، یا سردی میں گرم چادر اوڑھتا ہے تو اس کو بھی ٹخنے سے نیچے نہ لٹکنے دے. میرے دوستو یہ بھی حرام اور گناہ کبیرہ ہے. ہاں اگر سردی پاؤں میں لگتی ہے، پاؤں میں سردی لگتی ہے تو موزے پہن لیں، چمڑے والے موزے پہن لیں. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کتنا احسان ہے کہ پہاڑوں میں رہتا ہے، برف باری ہوتی ہے، کتنا کرم ہے، پاؤں دھونا مشکل لگتا ہے، کرم ہے مالک کا، چمڑے والے موزے پہنو، اس پہ مسا کر لو، مزے کرو، عیش کرو. سبحان اللہ، تو موزے سے پہن لے، چھپ جائے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اوپر والے لباس سے نہیں چھپنا چاہیے. اچھا عجیب عالم ہے، مولانا صاحب ہمیں شرم آتی ہے، ہم اگر شلوار اوپر کریں گے ہمیں بہت شرم آتی ہے، اور انہیں صاحب کو چڈی پہنا دو، بڑے خوش ہے، ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ بنے ہوئے. یعنی چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، اور پھر چڈی پہن کر کتا لے کر جو ہے پارک میں جا بھی رہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے بھائی یہ اصل میں ہماری بھی پینٹ پوری تھی، لیکن جو باقی جو چھوٹی سی چڈی رہ گئی نا، اصل میں باقی پینٹ اس کتے نے کھا لی. تو چڈی پہنتے ہوئے شرم نہیں آ رہی، اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے، صحیح نا بھائی، شرمایا نہیں. اور ہاں یہ حکم صرف نماز کے لیے نہیں ہے کہ مسجد میں آئے اور شلوار اوپر کر لی، نہیں میرے دوستو، مردوں کے لیے حکم ہے، جب کھڑا ہو، جب چل جاؤ، ان دونوں حالت میں، یہ دو کنڈیشن ایسی ہے، کھڑا ہونا اور چلنا، ان دو حالت میں ٹخنے نہ چھپے. سمجھ میں آ گئے نا بھائی، ٹھیک ہے نا، تین کام ہو گئے. اچھا عورتوں کے لیے ٹخنے چھپانے کا حکم ہے، آج کل عورتیں شلوار ٹخنے کھول رہی ہیں، پنڈلیوں تک شلواریں بنوا رہی ہیں. کون سی شلوار؟ اس کا نام ہے ملا کٹ شلوار. عورتوں نے یہ کام شروع کر دیا، انہوں نے سمجھا چلو مرد تو کرنے نہیں، ہم ہی عمل کر لیں، مردوں کا کام عورتوں نے، عورتوں کا کام مردوں نے. جیسے آج کل مردوں نے لمبے لمبے بال رکھنے شروع کر دیے، اور پھر ربر بینڈ بار کے چھٹیاں بھی بناتے ہیں، اور بازے اور انہیں کی طرح سے فیشن، بازے لوگ تو ان کے پیچھے بھی لگ گئے، وہ تو موڈ دیکھا تو پتہ چلا مرد ہے وہ. عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ عورتیں کیا کر رہی ہیں؟ بالوں کو کٹوا کر اور مردوں کا لباس پہن رہی ہیں. وہ جیسے ہمارے ایک دوست نے سنا ہے نا، ایک صاحب پارک میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے برابر میں ایک صاحب تھے، تو انہوں نے کہا ارے دیکھیے اس لڑکی کو، دیکھیے کتنی بدتمیزی کر رہی ہے، اچھل کود مچا رہی ہے. انہوں نے کہا کیا بات ہے، آپ کی آنکھیں کمزور ہے؟ وہ لڑکی نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے. کہا اچھا معاف کیجیے گا، اچھا آپ اس کے ابا ہیں؟ کہا کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اس کے ابا نہیں، میں اس کی اماں ہوں. تو پتہ چلا اکبر الہ آباد نے کیا کہا کہ پردہ دری کا یہ نتیجہ نکلا، جس کو سمجھے سے کہ چچا ہے بھتیجا نکلا، کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ مرد ہے یا عورت ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. اس لیے تو آج کل تیسری چیز آ گئی، پہلے صرف میل ہوتا تھا فیمیل، اب ای میل بھی آ گیا، جو نہ مرد ہے نہ عورت ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو تین کام ہو گئے نا، چوتھا کام یہ ہے، میرے مرشد پیارے شیخ فرماتے ہیں کہ نظر بچا لو، ان نگاہوں سے کسی کی ماں بہن کو مت دیکھو، اچھا کام نہیں ہے. اور پھر بات یہ ہے کہ جس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھنے سے کوئی مل جاتی ہے. اب فلمیں دیکھنے کا شوق ہے، فلمیں دیکھ رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کو کیا بتاؤں، شی از مائی فیوریٹ ایکٹریس، شی از مائی آئیڈیل، ہی از مائی آئیڈیل، ہی از مائی فیوریٹ. کہا مولانا صاحب آپ کو کیا بتائیں، کاش کہ اگر آپ کو بھی پیار ہوتا تو پتا چلتا کیا چیز ہوتی. مولانا کو تو پتا ہی نہیں نا کہ دل کیا ہوتا ہے، اس کو پتا ہی نہیں نا عورت اور کھمبے میں فرق کیا ہوتا ہے. اس کو بھی سب پتا ہوتا ہے. ہمارا صاحب بس کیا بتائے, مجھے اس سے پیار ہو گیا ہے. وہ تو جب سڑک پہ جوتے پڑتے نا تو عشق, وہ ایک ہمارے کراچی میں 20-30 سال پرانی بات ہے, وہاں کراچی کے ایک علاقے میں ایک شخص نے کسی لڑکی کو چھیڑا, تو جب لڑکی کو چھیڑتے پکڑا جائے تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ, پھر اس کی تھوڑی سی چھتروال ہوتی ہے, تھوڑی سی اس کی کھوپڑی گرم کی جاتی ہے. تو وہ کیا ہوا کہ اس کی پٹائی ہو رہی تھی بھرے بازار میں, کسی اخبار کے نمائندے نے اس کی فوٹو کھینچ لی اور اخبار میں اگلے دن تصویر بھی چھاپ دی, اور اس پر پتہ کیا لکھا, ٹائٹل دیکھیے, عشق کا علاج جوتا. عجیب دیکھیے کیا ٹائٹل اس نے لگایا, عشق کا علاج جوتا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جس کو تم دیکھ رہے ہو, جس کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہو, فرمایا کہ جس کے لیے ٹھنڈی آہیں بھر رہے ہو کیا وہ تمہیں مل جائے گی اس طرح ٹھنڈی آہ بھرنے سے. اور پھر بات یہ ہے, نہیں مولانا صاحب میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو بے شک اگر شادی کرنا چاہتے ہو تو بھائی شادی کرنا چاہتا ہے کسی کو, کسی لڑکی کے باپ سے بولے گا کہ انکل میری شادی کر دے, وہ پوچھے گا تو کرتا کیا ہے, میری بیٹی کو کیا دے گا, کہا میں آپ کی بیٹی کو اختر شماری دوں گا, آہوزاری دوں گا, بے قراری دوں گا, اور شب بیداری دوں گا, اور اپنی یاری دوں گا. تو باپ کہے گا ذرا بیٹا مڑنا, وہ دیکھ کیا ہے, ادھر زمین پہ اٹھا, تو جب اٹھے گا کوئی چیز سامنے آئے گی نا, ایک جوتا لگائے گا, چل بھاگ یہاں سے, بتائیے تھا. ہاں اگر ایسے کرنا ہی ہے بھائی, بات یہ ہے کہ اگر کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی بھی ہے تو بھائی کچھ پڑھے لکھے, کچھ ذرا کچھ کاروبار کرے, کوئی تجارت کرے, کوئی ملازمت کرے, ہے کہ نہیں ہے. اس کے بعد پھر جس باپ کو بولے گا, جب پیسہ ہوگا سب, روٹی کپڑا مکان سب ہوگا, تو پھر بتاؤ کوئی باپ منع کرے گا. اب ساری زندگی اب لگے ہوئے ہیں, کیا بتاؤں بس مجھے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, بیوقوفی کی طرح اپنی زندگی برباد کرنا. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ ایسا گناہ ہے, بیوقوفی کا گناہ ہے, کہ یعنی ایسا گناہ جیسے وہ ہے نا, آپ نے ایک محاورہ سنا ہے نا کہ حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ. بھائی یہ محاورہ سنا ہے, بتاؤ بھائی سنا ہے نا یہ محاورہ, حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ, یہ ایک محاورہ ہے. اصل میں ہوا کیا, میرے مرشد نے فرمایا ایک غریب آدمی تھا, پیسے تو تھی نہیں, پیسے تو تھے نہیں, اب دادا جی کی فاتحہ کا ٹائم آ گیا اس کا, اب پیسے تھے نہیں کہ مٹھائی کہاں سے خرید کر لاؤں, ایک مٹھائی کی دکان پر چلے گیا اور وہاں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے یا اللہ یہ جتنی مٹھائی ہے نا ان تمام مٹھائیوں کا ثواب میرے دادا جی کو پہنچے. اب بتائیے کوئی اس طرح بھی ہوتا ہے. اس لیے میرے پیارے دوستو, لیکن بات یہ ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو کہتے ہیں مولانا صاحب ایسی بھی کیا بات ہے, ہم نے لیا نہ دیا سب دیکھ تو لیا, اب دیکھنے میں بھی کیا جاتا ہے. تو میرے مرشد نے فرمایا جس کو تم یہ کہتے ہو لے لیا نہ دیا, نہ لیا نہ دیا سب دیکھ لیا, فرمایا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں زنا العین النظر, یہ جو بدنظری ہے یہ آنکھوں کا زنا ہے. ظالم جس کو کہتے ہیں نہ لیا نہ دیا سب دیکھ لیا, آنکھوں کا زنا کیا اس پر کہ مسجد سے نماز پڑھ کے نکلا اب عورتوں کو دیکھ رہا ہے, کہ نتیجہ کیا ہے, زمانہ گزر گیا, زندگی گزر گئی, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, بزرگوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت تہجد سب ہے, لیکن بدنظری نہیں چھوڑتے, حج و عمرہ کرتے ہیں, وہاں سے بھی لعنت بدنظری کی خرید کہلاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ جو نور دل میں جمع ہو رہا ہے وہ سب کا سب نور ضائع ہو جاتا ہے. زندگی گزر گئی, ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا. کیا وجہ ہے, وجہ یہ عبادت بھی کر رہے ہیں یعنی خوشبو بھی لگا رہے ہیں اور گو بھی پخانا بھی لگا رہے ہیں, کہ کیسے ایمان کامل ہوگا میرے دوستو. اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں نظر بچاؤ, مت کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھو, دیکھنے سے ملے گی نہیں وہ. اور فرمائے کہ نہ دیکھو, آرام سے رہو, دیکھو گے تو بے چین رہو گے نا, کیونکہ ہر جس کو دیکھے گا یہ مل جائے, پھر کوئی اور دیکھے گا یہ مل جائے, کوئی اور دیکھے گا یہ مل جائے. اور شادی شدہ آدمی وہ بھی یہ کام نہ کرے کہ جی میرے پاس تو بیوی ہے مجھے کچھ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا یہ کہ وہ سڑکوں والوں کو دیکھے گا, پھر اپنی بیوی کی جو نعمت ہے اس کی ناشکری کرے گا, وہ اپنی بیوی سے جھگڑا کرے گا, ہر وقت لڑائیاں کرتا رہے گا کہ میرے ماں باپ نے کیسی لیا میرے لیے, ہر وقت وہ لعنت کی وجہ سے اس کے گھر میں بھی آگ لگی رہے گی. ہمارے ایک دوست ہیں بڑے عالم ہیں, ان کے پاس ایک جھگڑا ہے میاں بیوی کے طلاق کا. اب دیکھیے, اب وہ بیوی کہہ رہی ہے مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا, شوہر کہہ رہا ہے مجھے بیوی کے ساتھ نہیں رہنا. ان مولانا نے پوچھا اچھا بتائیے آپ کے گھر میں ٹی وی ہے, ہاں جی ٹی وی تو ہے. اچھا ایک کام کرو, اس ٹی وی کو 3 مہینے کے لیے بند کر دو, اسٹیج بائی اسٹیج سمجھایا, 3 مہینے کے لیے بند کر دو. کہا ایسا کیا ہوگا, فرمایا تب بند کرو پھر میں تمہارا فیصلہ کروں گا. دو مہینے نہیں گزرے وہ صاحب آئے ہنستے ہوئے آئے مٹھائی لے کر آئے. اس نے کہا اب ہماری اور ہمارے بیوی میں صلح ہو گئی اور ہم نہیں رہیں گے, اب ہم آپس میں مل کے رہیں گے اور طلاق کا معاملہ نہیں ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. پوچھا ہوا کیا؟ کہا ماں صاحب ایک بات سمجھ میں نہیں, آپ نے یہ ٹی وی کیوں بند کروایا یہ ہمیں بتائیں. اب دیکھیے عالم کی عجیب بات, فرمایا بات یہ ہے اب میاں بیوی دونوں ٹی وی دیکھتے ہیں, اب شوہر جو ہے وہ ٹی وی پر دیکھتا ہے, لڑکیاں دیکھتا ہے, وہ ظاہر بات ہے کشش ہے اس میں, اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہتا ہے یہ کہاں سے پہلے پلے پڑ گئی, اور بیوی جو ہے آخر وہ بھی تو مردوں کو دیکھتی ہے, وہ بھی اس کو دیکھتی ہے یہ بچہ میرے کہاں سے قسمت میں آ گیا, یہ بھینگا کہیں گا یہ کہاں سے میری قسمت میں آ گیا. تو وہ دیکھ کر وہ ناشکری کرتی ہے, وہ دیکھ کر وہ ناشکری کرتا ہے, دونوں جو دیکھتے ہیں. اب وہ ظاہر بات ہے ٹی وی پر تو بڑے میک اپ ویک اپ اور بڑے اسٹائل اور اسمارٹ اور پتہ نہیں کیا کیا بن کے آتے ہیں, اب وہ شوہر اس کو دیکھے, مردوں کو غیر مردوں کو بیویوں کو بیوی غیر مردوں کو دیکھے اور شوہر غیر عورتوں کو دیکھے, نتیجہ کیا ہوگا؟ اپنی نعمت کی ناشکری ہوگی. اور میرے پیارے دوستو جو نظر بچائے گا کسی عورت کو نہیں دیکھے گا, اس کو اپنی بیوی کیسی لگے گی؟ لیلا نہیں لگے گی, بلکہ لیلا سے بھی بڑھ کر لگے گی. میرے شیخ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں چین سکون رہے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کسی کی عورت کو مت دیکھو. اور ہاں میرے پیارے دوستو ایک بات کی اور بھی ضرورت ہے کہ گھر میں شرعی پردے کا اہتمام ہونا چاہیے ہمارے, اور شرعی پردے کے معنی یہ ہے کہ اپنے بھائی کی بیوی سے بھی پردہ ہو. شریعت نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت فرمایا, دیور کو موت فرمایا, اس لیے اس کا بھی اہتمام ہو کہ بھائی اپنی بیوی کو پردہ کرائے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیوی کو پردہ کرائے سب سے پردہ کرو اور سب سے خود تو لفٹ لگائے ہوئے, یہ بھی ہے اس کو تو کہے تو پردہ کر اور جناب خود سب سے گپے لگا رہے, ایسی بھی بےغیرتی بے شرمی کا کام نہ کرے. تو کیا بھائی کی بیوی سے پردہ ہے میرے دوست ہمارا, اور بیوی کی بہن سالی سے اس سے بھی پردہ ہے. ایسا نہیں کہ بہنوئی صاحب موٹر سائیکل میں بٹھا کر پہنچانے جا رہے ہیں اس کو بکر آباد یا اویون تک, سے بھی پردہ ہے میرے دوستوں. اسی سے چچی مومانی سے بھی پردہ ہے, چچا خالہ ماموں پھوپھی کی بیٹیوں سے بھی پردہ ہے. اب ان کو دریا کے کنارے لے آ کر موبائل سے تصویریں کھینچی جا رہی ہیں اور موبائل میں تصویریں, یہ کیا عالم ہے میرے دوستوں. اس لیے پردے کا اہتمام کریں, باہر والوں سے بھی پردہ کریں گھر والے. ہمارا عالم یہ بیوی گھر سے باہر بغیر برکے کے نہیں نکلتی, ماشاء اللہ اچھی بات ہے بہت اچھا ہے, گھر سے باہر بغیر برکے کے نہیں نکل رہی, لیکن گھر میں سارے محرم نامحرم گھسے چلے جا رہے. یہ عجیب تماشا لگا ہوا کہ گھر سے باہر تو برکے کے بغیر نہیں نکل رہی اور گھر میں سارے نامحرم گھسے چلے آ رہے, چچا ذات خالہ ذات پھوپھی ذات مامو ذات, یہ کیا ہے میرے دوست. ہاں کوئی رشتے دار آتا ہے کہا اچھا ماں صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ بس ہم اپنے رشتے داروں کو بھی چھوڑ دیں. عجیب یعنی بےتکی باتیں, کیا اچھا آپ چاہتے ہیں ہم رشتے داروں سے بھی کاٹ کے بس بیٹھ جائیں ایک طرف. تو بھائی بات یہ ہے, ایک واقعہ سن لیجئے. دو سگے بھائی تھے, ایک بھائی نے ایک اللہ والے کے پاس جانا شروع کر دیا. اب وہاں سیکھا کہ بھائی شرعی پردے کا معاملہ ہے, اس نے شرعی پردہ شروع کر دیا. ایک دن اس کا بھائی ملنے آیا, اس کا بھائی ملنے آیا تو اس نے اس کو بجائے گھر کے اندر لے جانے کے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا, جس کو مردانہ بولتے ہیں بیٹھک بولتے ہیں. اب اس نے کہا خیریت آج کیا بات ہے تم نے ادھر بیٹھا؟ کہاں ذرا کام ہے ذرا یہاں بیٹھو نا تھوڑا سا کام. اچھا انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. تھوڑی دیر میں گیا دسترخوان ہاتھ دھلائے, دسترخوان لے کر آیا, اس کے لیے دیسی مرغی کھانا وانا خوب اچھا سب لے کر آیا, بیوی سے کہا میٹھا ویٹھا بھی پکاؤ, میٹھا بھی لے کر آیا, دودھ بھی کھلائے, چیری بھی کھلائی, سب کچھ اس کو کھلایا. اس کے بعد اس سے پوچھا ہاں بھائی چائے شائے بھی پینی ہے؟ تھروپ چائے پینی ہے؟ تھروپ چائے. انہوں نے کہا تھروپ چائے بھی ہو جائے, وہ بھی پلائے. اچھا کھانا ایک لقمہ کھایا, کیونکہ اب تو ہوتا تھا بھابھی بھی ساتھ آتی تھی تو ایک لقمہ کھایا. بھابھی کدھر ہے؟ انہوں نے کہا کھانا کھاؤ ذرا. اب کھانا ختم کیا میٹھا کھانا جنہیں, بھابھی کدھر ہے؟ صبر کرو, چائے بھی پلائے سب کچھ, ہاتھ واتھ دھو لیے سب ہاتھ دھلائے, اس کے بعد بھابھی کدھر ہے؟ تو اب اس نے کہا کہ بھائی اب تو بتا رہے. اس نے کہا بھائی بات یہ دیکھو میں نے اپنے بزرگوں سے اب یہ سیکھا کہ ہم اس گناہ میں مبتلا تھے, اب ہم اس گناہ کو نہیں کریں گے, میں تمہاری بیوی سے پردہ کروں گا تم میری بیوی سے پردہ کرو. اچھا تم نے مجھے غیر سمجھا, مجھ پہ شک کیا تم نے کہ میں تمہاری بیوی کے لیے وہ کروں گا. بائیکاٹ, آج سے بس تمہارا میرا رشتہ ختم, تم میرے بھائی نہیں, میں تمہارا بھائی نہیں. اب وہ جو بزرگ جن سے تعلق تھا, اب ان کے پاس کیس گیا کہ صاحب یہ دیکھے, یہ دیکھیے صاحب, مجھے تو اس نے غیروں کی طرح سمجھا, حضرت بٹھا دیا ڈرائنگ روم میں لے جا کے, اور مجھے تو بھابھی سے بھی نہیں ملوایا. اب ان بزرگ نے عجیب بات فرمائی, اللہ اکبر, فرمایا کہ اچھا تم ایک بات بتاؤ, جب تم اپنے بھائی سے ملنے گئے تھے تو تمہارا بھائی تم سے محبت سے اکرام سے ملا کہ نہیں ملا؟ جی حضرت محبت سے اکرام سے تو ملا. کہ اچھا تمہارے بھائی نے تمہیں عزت سے بٹھایا؟ جی حضرت عزت سے بٹھایا. کہ اچھا تمہارے بھائی نے تمہیں کھانا کھلایا؟ جی حضرت کھانا بھی کھلایا. گھٹیا کھلایا بڑھیا کھلایا؟ جی حضرت بڑھیا کھانا کھلایا. کہا کچھ میٹھا ویٹھا بھی کھلایا؟ جی حضرت میٹھا بھی کھلایا. کچھ پھل ول, کوئی چیری, کوئی توت, یہ بھی کوئی خوبانی وغیرہ بھی کھلائے؟ جی حضرت خوبانی چیری وغیرہ بھی کھلائے. تھروپ چائے بھی پلائی؟ جی حضرت وہ بھی پلائی. پھر کیا شکایت ہے حضرت؟ وہ بھابھی سے نہیں ملایا. اچھا اب دیکھیے, اب دیکھیے اللہ والوں کا دیکھیے. اس لیے میں کہتا ہوں دوستوں بزرگوں, اللہ والوں سے تعلق کرو. اب اللہ والے دیکھیے کیا پکڑا, فرمایا ایک سوال فرمایا, فرمایا بھائی سے ملنے گئے تھے یا بھابھی سے؟ سوال کیسا دیکھیے, اب سب پوچھ کے پوچھا بھائی سے ملنے گئے تھے یا بھابھی سے, اب پکڑے گئے. کیونکہ اگر بولے بھابھی سے تو پکڑے جاتے ہیں نا. کہا حضرت بھائی سے ملنے گیا تھا. بھائی ملا کہ نہیں ملا؟ جی حضرت بھائی تو ملا. پھر کیا شکایت ہے؟ اب خاموش. آہ میرے پیارے دوست, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم ملنے کس سے جا رہے ہیں, چچا سے ملنے جا رہے ہیں یا چچی سے, بھائی سے ملنے جا رہے ہیں یا بھابھی سے, کس سے ملنے جا رہے ہیں؟ سوال پتا چلے نا تو پتا چلے گا یہی ہے نفس جو گڑبڑ بازی کرتا ہے. یہ پتا چلا ہم عورتوں میں گھس کے بیٹھے ہوئے, مرد بیٹھے ہیں اس کو چھوڑ دیا عورتوں میں گھس گئے جا کے, عجیب تماشا لگایا ہوا ہے. یہ جتنے ہیں نا زنان خانوں میں گھسنے والے, ان سب کو باہر نکالے تب شرعی پردہ ہوگا. ہمت کرنی ہوگی میرے دوستو, مشکل کام ہے نا, مشکل ہے, ناممکن نہیں ہے. لیکن سوچ لو ہم لوگ جو اس پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ کا کتنا پیار ہوگا. آج ہمارے گھروں میں گناہ ہو رہے ہیں, اس لیے میرے پیارے دوستو مشکل ضرور ہے, میں انکار, کیونکہ ہر آدمی ناراض ہوگا, یہ کیا تم نے نیا تماشا لگا دیا, خاندان برادری کی رسموں کو چھوڑ دیا, مشکل ضرور ہے. لیکن میرے پیارے دوستو حدیث شریف میں کیا آیا, ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ شریعت اور دین پر عمل کرنا ایسا ہوگا جیسے جلتا ہوا انگارہ اپنے ہاتھ میں لینا. یہی دور ہے کہ نہیں ہے؟ ایک آدمی سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتا, سنت کے مطابق فوتگی نہیں ہو سکتی, سنت کے مطابق پردہ نہیں کر سکتا, کیوں؟ سارا خاندان برادری اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. یہ کیا تم نے نیا دین نکالا ہے؟ میرے دوستو یہ نیا دین نہیں ہے, یہ صحیح دین ہے. رسوم اور رواج کے چکر میں آ کر آج ہم نے گھروں میں آگ لگائی ہوئی, آج ہم لوگوں نے گناہوں کی ہمارے گھروں کے اندر گھسے ہوئے, اس لیے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی ہمارے گھروں کے اندر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو ہمت کر لیں ہم لوگ, ان شاء اللہ تعالیٰ اس زمانے میں مشکل ہے, تھوڑی سی تکلیف ہوگی ان شاء اللہ راحت ہو جائے گی. تو چار یہ گناہ کو چھوڑ کے ہمت کر کے چھوڑ دے, اتنا نور پیدا ہوگا میرے دوستو کہ اس کی وجہ سے پورے دین کی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر وہ جو شخص اس پر عمل کرے گا کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کر کے, اتنا نور اس کے قلب میں ہوگا جو اس کے پاس بیٹھے گا وہ بھی اللہ والا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم ساری جانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار بن جائے. دوستو اوا دعا کو من ماں پچے تا پچے اسپا پچے, خدا تعالیٰ اسپا صفو عافیت قرار, اور خدا تعالیٰ اسپا صفو محبت قرار. اللہ تعالیٰ اب دعا کر لیجئے. کیا وقت کیا ہو گیا؟ ہو گیا نا بھرت؟ چلو ٹھیک ہے, اب دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے یا اللہ جو گزارشات پیش کی گئی اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے کریم مالک ہماری جانوں کو ہر گناہ سے بچا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو 100% اپنا فرما بردار بنا دیجئے. یا اللہ شریعت و سنت اور ہمارے بزرگوں کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے کاموں کو آسان فرما, ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی ایسی محبت عطا فرما کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو خوش رکھے. یا اللہ آپ اپنی محبت کا مزہ جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے, ہماری جانوں کو بھی نصیب فرما دیجئے. اے خالق لذات دو جہاں، دونوں جہان کی لذتیں ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہم سب کو اپنا دوست اور اپنا پیارا بنا دیجئے. یا اللہ 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرما لیجئے، ہمارے گھر والوں کے حق میں قبول فرما، ہماری اولاد کے حق میں قبول فرما، ہمارے بھائیوں دوستوں رشتہ داروں کے حق میں قبول فرما، اور ہمارے سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما دیجئے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اہل مقروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل مصیبت کی عافیت کو اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے، ہم سب کو صحت جسمانی بھی عطا فرما، صحت روحانی بھی عطا فرما. یا اللہ اے کریم مالک، سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی اعضا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. اے کریم مالک، اپنے کرم سے یا اللہ آپ بڑے، آپ کا نام بڑا، جتنا بڑا آپ کا نام ہے اتنی بڑی بڑی مہربانی ہم سب پر فرما دیجئے. یا اللہ دونوں جان کی رحمت عطا فرما، دونوں جان کی عافیت عطا فرما، دونوں جان کی راحت عطا فرما، دونوں جان کی نعمت عطا فرما دیجئے، اور ہم سب کو ہمارے دوست احباب رشتہ داروں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لیجئے. اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، اے خدا تجھ پر فدا ہو ہر زمان، میری دولت میری جان و آبرو. یا اللہ ہماری جان ہمارا مال ہماری آبرو ہمارا وقت آپ پر فدا و قربان ہو جائے. یا اللہ ہر لمحہ سانس اپنی یاد میں لگا دیجئے، ہمارے گندے اخلاق کو اچھے اخلاق سے تبدیل فرما دیجئے، عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. اور یا اللہ ہماری اور ہمارے گھر والوں دوستوں کی عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ فقیر کو آپ نے توفیق عطا فرمائی میرے شیخ کے صدقے میں چترال حاضری کی، یا اللہ اس حاضری کو قبول فرما دیجئے. یا اللہ جو دین کا کام ٹوٹا پھوٹا ہوا آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے، میرے قصور کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ جو دین کے کام میں نے کمی کوتاہی کی، یا اللہ اس کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ کمزوریوں کو معاف فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم سے اس کو شرف قبولیت عطا فرما دیجئے.